پھر دیکھا جائے گا کہ کون سا موضوع مناسب. جس گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہے اسے شہید دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب میں 14 گناہ قرار دیا. خمار عربی کا لفظ, گیمبلنگ انگریزی کا لفظ, اور جوا کھیلنا اردو کا لفظ. اب اس سے پہلے یہ بات کو وہاں سے آگے بڑھایا جائے جہاں گزشتہ درس میں یہ بات پہنچی, دو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا ازالہ کر دیا جائے. گزشتہ درس میں عربی الفاظ کے ترجمے میں دو جگہ پر ہلکا سا اشتباہ ہو گیا. ایک جگہ تو زبان پھسلنے کی بنا پر, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اب مجمع ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتا. مجھے یاد ہے کہ پہلے اگر کبھی ایسی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو یا درس کے فوراً بعد اور یا گھر جا کر قرآن یا کتاب چیک کرنے کے بعد لوگ بتا دیتے تھے, لیکن اب یا تو غفلت آ گئی ہے یا حد سے زیادہ لوگوں کو بھروسہ ہونے لگا. ایک غلطی آیہ قرآنی کے ایک لفظ کے ترجمے میں, اور دوسری غلطی آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے ترجمے میں. وہ ترجمہ پہلے اس لیے بتا دیا جائے کہ آیت والا ترجمہ تو پھر تقریر کو شروع کر دے گا. آیت اللہ سیستانی کی ایک عبارت پڑھی جا رہی تھی جہاں تاش کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن احتیاط سے واجب خالی تاش کے بارے میں نہیں, تاش کے علاوہ بھی شطرنج کو چھوڑ کر باقی جوئے والی ساری چیزیں. اب اس سے زیادہ تشریح اگر کروں گا تو مسائل شروع ہو جائیں گے, اب انتظار کریں دوسرے حصے کا. خلاصہ یہ کہ وہ جو ضمیر تھی وہ صرف تاش کی طرف نہیں پلٹ رہی تھی, تمام آلات قمار یا تمام جوئے کے آلات. جو لوگ گزشتہ اتوار کو نہیں تھے یا تھے مگر حافظہ ان کا کمزور ہے, وہ تو کچھ سمجھ نہیں, اور کیا ہی مناسب ہوگا. اب یہ لفظ خود بہت ہی غیر مناسب ہے کیونکہ میں پروردگار عالم کے ایک عمل پر نعوذ باللہ اعتراض کرنے جا رہا ہوں. کیا ہی مناسب ہوگا کہ اسی موضوع پر ایک پانچویں آیت بھی قرآن میں ہے وہ بھی یہیں پہ آ جاتی تو اول سے آخر ایک ہی جگہ پہ بات مکمل ہو جاتی. چار آیتیں ایک جگہ پر ہیں, ایک آیت سورہ بقرہ کی 219 آیت بنی, لیکن چونکہ موجودہ ترتیب قرآن کی حکم پروردگار سے پیغمبر اپنے زمانے میں طے کر کے گئے, اس لیے یقیناً دیتے ہیں کہ یہ آئیں گی, لیکن کسی نے ان کو الگ الگ کر دیا. لیکن اب تو ماشاءاللہ ہمارے مجمع کو معلوم کہ ترتیب قرآنی جو اس وقت ہے یہ بھی پیغمبر کی قائم کی ہوئی. اچھا, اب بہرحال پہلے آج کی اس آیت کا ترجمہ کیا جائے, اس کے بعد صرف ربط ملانے کے لیے گزشتہ درس والی آیت کو بھی پڑھ دیا جائے گا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اگر آپ کی گنتی صحیح ہے تو یہ چار آیتیں قرآن نے بتائی, چار چیزیں خمر میسر انصاب ازلام. خمر یعنی شراب, شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں, شراب نہیں کہتے ہیں. عربی میں جسے شراب کہتے ہیں اسے اردو میں ہم مشروب یا انگریزی میں ڈرنک کہتے ہیں, لیکن غلط فہمی ہو جاتی ہے جب قرآن جنت کے شرابن طہورا کی بات کرتا ہوں تو لوگ اسے آ کے ملاتے ہیں اس دنیا کی شراب سے. جی, ہم جنت میں بیٹھ کے شراب پیئیں گے, جنت میں بھی شراب نہیں ملے گی, شربت. جسے قرآن شراب کہتا ہے اسے اردو میں شربت کہتے ہیں. قرآن جسے خمر کہتا ہے یہ ہے اردو والی شراب. یہاں پر میرا موضوع شراب نہیں، لیکن ایک لفظ اس لیے بتا دوں کہ کبھی کبھار یہ وضاحتیں بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں. عربی زبان عورت کی اس چادر یا اوڑھنی کو بھی خمر کہتے ہیں، کہ جس چادر یا اوڑھنی کا مسئلہ آج شام کو مسائل حج میں مجھے بیان کرنا ہے. عورت کی وہ چادر یا اوڑھنی جسے وہ سر پہ ڈال کے اس سے اپنا چہرہ سامنے والا حصہ کھول کے باقی سارا چہرہ چھپاتی ہے، عربی میں اسے بھی خمر، خمر تو نہیں خمار کہتے ہیں. جوئے کے لیے لفظ ہے خمار، اوڑھنی کے لیے لفظ ہے خمار، اور یہی لفظ خمار یا خمر شراب کے لیے بھی. شراب میں اور عورت کی چادر میں رب کیا ہے کہ یہ لفظ دونوں کے لیے آ رہا ہے؟ یہ رب کیونکہ شراب کے نقصانات کو بتانے والا، جیسے پچھلی درس میں میں نے میسر کی تشریح کی کہ میسر آسانی سے ہاتھ آ جانے والی چیز، سنا کہ جوئے کو میسر کہنے لگے. عربی میں خمر کے معنی ہے ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو چھپا دیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر اوڑھ لی جاتی. اصل میں خمر کے معنی ہے چھپانے والی، اوڑھنے والی، ڈھانپنے والی چیز. عورت کی چادر بھی چونکہ اس کے بدن کو نامحرم سے چھپاتی ہے، خمار کہلاتی ہے، اور شراب بھی چونکہ عقل کو چھپا لیتی، عقل پہ ایک پردہ پڑ جاتا. اکبر الہ آبادی کا کوئی شعر بھی ہے جس میں عورت کے پردے اور عقل کے پردے کو ملایا گیا ہے، تو اسی لیے شراب کو بھی خمر کہا جاتا. عقل کو ظاہر کر دے، ظاہر نہیں، وہ تو پاگل ہو گئے، عقل ہے پردہ پڑا ہوا. اسی انداز سے جس طرح سے عورت کے بالوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا، وہ خود یہ لفظ بتا رہا کہ شراب کا سب سے بڑا نقصان قرآن کسے کہہ رہا. موضوع نہ شراب ہے نہ کلام عرب، آئیے بات کو آگے بڑھائیں. کیا چیز؟ انما الخمر والمیسر، خمر یعنی شراب، میسر یعنی جوا. دونوں الفاظ میں کلام عرب کی ایک انتہائی حسین مناسبت. والانصاب، اس کا ترجمہ گزشتہ درس میں ہو گیا تھا کہ یہ جوئے کی قسم، اصل میں مجھے کہنا تھا کہ یہ بتوں کی قسم ہے. بت انصاب بتوں کا نام، عربی میں بت کے لیے لفظ وسن بھی ہے. چنانچہ اسی شراب کے حوالے سے پیغمبر کی ایک مشہور حدیث، شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا. اسی بت کے لیے عربی میں ایک لفظ سنم بھی سواد کے ساتھ، اور اسی بتوں کے لیے عربی میں لفظ انصاب بھی. بنیادی فرض یہ کہ وہ بت جس کی شکل و صورت نہ ہو، ایک پتھر کا ٹکڑا توڑا اور لے جا کے رکھ دیا عبادت کے لیے، اسے انصاب کہتے ہیں. اور جب باقاعدہ پتھر کو تراش کر خراش کر کوئی شکل اس کے اندر بنائی جائے، اس کا نام ہے اوثان، جس کے لیے قرآن کی وہ آیت جس کے بارے میں ارادہ ہے کہ اسے آئندہ درس میں پیش کروں گا، فاجتنب الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور گانے کی گندگی سے. خمار کے بعد ارادہ ہے کہ بنا یعنی گانے کے مسئلے کو چھیڑا جائے. تو خیر انصاب، بس اس کے ترجمے میں غلطی تھی جس کی آج اصلاح ہو گئی. ول ازلام، ازلام یہ یقیناً جوئے ہی کی حقیقت ہے. کسی نے یہ سوال ضرور کر دیا، ذرا یہ بھی وضاحت ہو جاتی کہ یہ کون سا جوا جو قرآن کریم میں خاص طور پر آیا. اگر قرآن کریم کی یہ آیت آج نازل ہوتی تو اس کے اندر جو چوتھی چیز ہوتی، پہلی چیز ہے کہ شراب حرام، جوا حرام، کت حرام، خانہ کعبہ کے 307 بتوں سارے بت شکل والے تھے، مگر خانہ کعبہ کے باہر صحن میں عربوں نے کچھ بت رکھے تھے بغیر شکل کے، خالی پتھر لا کے رکھ دیے. کیونکہ صحن کعبہ زیادہ سستے کیے جاتے تھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کے مقابلے، اس لیے ان بتوں کا تذکرہ قرآن نے خاص طور پر الگ سے کیا. اور چوتھی چیز، شراب، جوا، کت، آج کی آیت نازل ہوتی تو چوتھی چیز ہوتی اور پرائز باؤنڈ کی پرچی. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی اس وقت عربوں میں سب سے زیادہ جو جوا کھیلا جا رہا تھا وہ ازلام تھا، اس لیے اس کا تذکرہ قرآن نے الگ سے کیا، ورنہ اصل میں تو یہ دوسری چیز میں آ گیا جوا، ہر جوا میں. لیکن موقع اور محل کے اعتبار سے بعض چیزیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جیسے مفسرین قرآن کا ایک نقطہ اور بہت پرانا نقطہ کہ یہی قرآن اگر
بجائے سعودی عرب کے یا بجائے عرب کے بنگلہ دیش میں نازل ہوتا تو وہاں پہ پانی کا تذکرہ اتنا زیادہ نہ ہوتا, اس لیے کہ وہاں پہلے ہی پانی پانی اور پانی کی کثرت سے لوگ گھبرا رہے ہیں. من تحت الانہار, من تحت الانہار, من تحت الانہار, جنت کی سب سے زیادہ جس نعمت پر قرآن نے زور دیا ہے وہ پانی, اس لیے کہ اس ماحول کے اعتبار سے اس نعمت کا تذکرہ بہت ضروری ہے. اسی انداز سے آج کے ماحول کے اعتبار سے پرائز بہت کی بڑھی, اس وقت اجلام اور اجلام عربوں کے خاص جوئے کا نام تھا, اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں, بس اتنی سی بات کسیوں کے پہلے زمانے میں زندگی کی یہ تین بنیادی ضرورتیں زیادہ اہم. آج کل تو لوگوں کو اللّے تللے اور سر مال کھانے کی ضرورت پیش آ گئی, لیکن اس وقت بنیادی ضرورت کھانا, لباس, مکان, بہت جانور کو لایا جاتا تھا, ذبح کیا جاتا تھا, سات ٹکڑے کیے جاتے تھے, دس لکڑی کے تیر بنائے جاتے تھے, سات پہ لکھا جاتا تھا کامیاب, تین پہ لکھا جاتا تھا ناکام. یہ دس کے دس لکڑی کے ٹکڑے کسی تھیلے یا برتن میں ڈالے جاتے, ایک ایک کر کے ہر ایک کے نام پہ نکالا جاتا. جن سات آدمیوں کے نام پہ کامیاب نکل آیا ان کو اس بکری کا ایک ایک حصہ ملے گا. جیسے قربانی میں گائے کے اندر سات حصوں کا مسئلہ ہمارے یہاں بھی مشہور, لیکن واجب قربانی کے اندر ہمارے یہاں کوئی حصہ نہیں ہوتا, چاہے آپ بکرا قربان کریں چاہے آپ اونٹ. خیر, اب سات آدمیوں کے نام کامیاب نکلے یعنی ایک ایک کا نام لے لیں, اب ہم زید کے لیے لکڑی نکال رہے ہیں, کامیاب ایک حصہ لے لیں, اور جو ناکام جس کا نام آئے گا انہیں اس بکرے کی قیمت دینا پڑے گا. تو بکرے کی قیمت میں تین آدمی شریک ہوتے تھے, گوشت میں سات آدمی. جنہیں گوشت ملتا تھا انہیں ایک پائی نہیں دینا پڑتی تھی, جنہیں پیسے دینا پڑتا تھا انہیں ایک گوٹی نہیں ملتی تھی. یہ خاص جوا تھا اور اتنا زیادہ رائج تھا. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کھانے پینے کے حوالے سے جو بعض اوقات مذاق مذاق میں شرطیں لگ جاتی, اسے لوگ اتنا سنجیدہ لیتے بھی نہیں اور اس کے حوالے سے جوئے کا تصور بھی نہیں آتا, جبکہ قرآن نے خاص طور پر الگ سے نام لے کر جس جوئے کا تذکرہ کیا وہ کھانے پینے والا ہی جوا تھا. یہ پیسے وہ دے گا جو ناکام, وہ تین, گوشت اسے ملے گا جو کامیاب, وہ سات. اس پورے عمل کا نام ہے ازلام. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اب بات کو مختصر کیا جائے, کچھ ادھر ادھر کی چٹپٹی باتیں ہونے کے بعد اصل موضوع کو بھی تو ختم کرنا. اعلان ہوا کہ یاد رکھو شراب اور جوا یہ چار آیتیں, اور ان کے ساتھ سورہ بقرہ کی اس آیت کو بھی ملا لیں جس کا ترجمہ, جس کی تفسیر, جس کی تشریح, جس کی تفسیر آ چکی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, یہ پانچویں آیت. اب آئیے پہلے تو ان آیتوں کا خلاصہ بیان کیا جائے. بالکل جو آدمی ہر کام عقل کی میزان میں تول کے کرتا, ارسطو اور افلاطون کا جانشین اور واحد, ایک آیت اس کے لیے. جوئے کے بارے میں بالکل عقلی بات, جیسے کوئی آدمی ترازو لے کے بیٹھا ہو اور فیصلہ کر رہا ہو کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت جسے قرآن نے الگ کر دی. غالباً یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ محبت اور عقل الگ الگ کر دی. آج کی جو چار آیتیں ہیں اس میں سے پہلی آیت جوئے کے بارے میں محبت کے حوالے سے. آج کی جو آیت ابھی آپ سنیں گے دوسری والی, وہ ہے جوئے کے بارے میں ایک آیت تجربے کے حوالے سے. ایک عقل کی بات ہے, ایک محبت کی بات ہے, ایک مشاہدے کی بات ہے. اس کے بعد چوتھی آیت یعنی آج کی تیسری آیت ان لوگوں کے لیے جن کے دل شریعت کی محبت سے اتنے بھرے کہ وہ اپنے اطراف میں کوئی گناہ ہوتے برداشت نہیں کر سکتے, اپنے ذاتی کینے, تکبر, حسد اس کی وجہ سے نہیں, فقط اور فقط اللہ کی محبت. ایک آیت ان کے لیے. اور آخری آیت ہر اس آدمی کے لیے جو کسی بھی غلطی کو سننے کے بعد اگر صحیح مومن ہے تو یقیناً ایک سوال کرے گا. اب وہ کیا سوال کرے گا اور اس کا جواب کیا ہے, بس یہی آج کی تقریر. آئیے عقل والی آیت پھر دوہرا دی جائے. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ترازو رکھ کے بات کی جا رہی ہے کہ اے رسول تم سے لوگ سوال کرتے ہیں جوئے کے بارے میں, انہیں بتا دو کہ اس میں گناہ بھی ہے فائدہ بھی, اس من کبیر و نفیم و منافع للناس. دو باتیں بتائی, پھر کہا ہوا اس وہ ہوا اکبروں میں نفیم. اب آپ ترازو اٹھاؤ ایک طرف رکھو گناہ، ایک طرف رکھو فائدہ، کیونکہ گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے، اس لیے اس کو چھوڑ. بالکل شروع سے آخر تک اپنی بات. اب آئیے آج کا جو کچھ بھی میرا معروضہ، سورہ مائدہ. سورہ مائدہ الیوم اکملت لکم دینکم والی سورت. سورہ مائدہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک والی سورت. اور یہی سورہ مائدہ میں آئے، انما القمر والمیسر والانصاب والاجزام رجس من عمل الشیطان. قرآن کریم آپ جگہ پر لفظ رجس استعمال کیا، مگر پورے قرآن صرف دو ایسی جگہ جہاں آیت شروع ہو رہی ہے انما سے اور بیچ آیت میں لفظ رجس آ رہا، یا آیت تفسیر وہ ہے جو انما سے شروع ہوتی اور درمیان آیت میں لفظ رجس آتا، یا جوئے کی آیت اور شراب کی آیت یہ ہے کہ شروع انما سے ہوتی اور درمیان میں رجس آتا. اس حوالے سے بھی آدمی سے زیادہ بات میں گزشتہ درس میں کہہ چکا ہوں، لیکن یہ محبت اہل بیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ چار چیزوں کا تذکرہ کر کے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہے اور شیطان کا عمل. آئے تفسیر میں خدا نے کہا رجس ہے اور اللہ کا عمل، وہاں پہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی جس چیز کی رجس کو ہٹانے. جو رجس ہٹاتا ہے اس کا نام ہے اللہ، جو رجس کو لے کے آتا ہے اس کا نام ہے شیطان. جہاں پہ رجس ہوگا وہاں پہ اہل بیت نہیں ہوں گے، جہاں اہل بیت ہے وہاں رجس نہیں، جہاں شراب ہے، جہاں جوا ہے، جہاں بت پرستی، یہ تین چیزیں ہیں وہاں رجس، اور جہاں رجس ہے وہاں شیطان، اور جہاں یہ تین چیزیں ہو گئی وہاں سے خود بخود اللہ بھی چلا گیا اہل بیت بھی چلے گا. چنانچہ یہ آدھی بات گزشتہ تقریر میں آ گئی تھی، اس لیے میں اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھا رہا ہوں. چنانچہ قرآن نے آخر میں کہا فجتنبو رجس من عمل الشیطان فجتنبو، ان چیزوں سے اجتناب کرو. یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے بقول مفسرین، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ چار عمل نہ کرو. ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہماری تقاریر میں آتا، علماء کے بیان میں آتا، شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا. قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے کہا ان سے اجتناب کرو. بات ایک ہی، لیکن شاید اس کے اندر ایک نقطہ یہ کہ نہ کھیلنا الگ چیز ہے، اجتناب الگ چیز ہے. لفظ اجتناب کلام عرب استعمال ہوتا ہے جب دو چیزوں کے درمیان فاصلہ بھی رکھنا. نہ کھیلنا الگ چیز، ہم کھیل نہیں رہے مگر ہمارے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، ہم کھیل نہیں رہے ہیں مگر ہمارے ہاتھ میں آلات جوا ہیں. حرام و حلال کی بات نہیں ہو رہی، شراب پینا حرام ہے، شراب چھونا حرام نہیں. لیکن قرآن جو ہمارے ذہن حرام کے علاوہ اخلاقی ایک حص بھی بیدار کرنا چاہتا، اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ شراب نہ پی، شراب سے اجتناب کرو، یعنی نہ پینا اپنی جگہ، اس کے باوجود ایک فاصلہ رکھو، ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے تمہارے اور شراب کے درمیان. پر جتنا ہو بس ان نمل خبروں ول میسروں والا انصاف ہو والا جسم رجسم میں نمل شیطان. ہو سکتا ہے کوئی صاحب سوچے کہ اس گناہ پر کچھ زیادہ ہی زور دے دیا گیا ہے، جب تک میرے گھر سے کھاردر کے راستے یہ پرائز باؤنڈ کی پرچیوں کی دکانیں کھلی نظر آیا کریں گی، اس وقت تک خون ایسا ہی کھولے گا کہ ایک بھی نہیں، بار بار یہ تقاریر کرنے کو دل چاہے گا. رجسم میں نمل شیطان خجتن بو ہو. اس کے بعد پھر قرآن نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، لعلکم تفلحون، ان چار چیزوں سے اجتناب کرو. خالی یہ نہیں کہا کہ یہ عمل نہ کرو، ایک فاصلہ بھی رکھو، ایک دوری بھی رکھو. لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اکثر ہماری مجالس کا ایک موضوع یہ بھی ہوتا کہ دعائے قمیل پڑھنے والا اور تلاوت قرآن کرنے والا اور شب جمعہ چار گھنٹے عمل کرنے والا معاشرتی اعتبار سے بڑا مقدس انسان، اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص جا کے سو گئے مگر اس نے سونے سے پہلے اور بعد کوئی حرام کام نہیں کیا، تب بھی ہم اسے زیادہ سے زیادہ ایک عام کا مومن سمجھیں. وہ چار گھنٹے تلاوت قرآن اور دو گھنٹے دعائے قمیل اور باقی چار گھنٹے دیگر اعمال کرنے سے پہلے، دو لوک میں حرام کے کھا کے آیا، عبادتیں کرنے کے بعد چار غیبتیں کر کے بستر پہ سونے چلا جائے، یہ زیادہ مقدس ہے، یہ زیادہ متقی ہے، یہ زیادہ پرہیزگار. اور وہ شخص جو نہ قرآن پڑھ سکا آج کی رات، نہ دعائیں مانگ سکا، نہ دعائیں قمیل میں رو سکا، نہ اپنا سر پیٹ سکا، لیکن نہ پہلے اس نے کوئی حرام کھایا، نہ بعد میں اس نے کسی کی غیبت کی، جا کے بستر پہ سو گیا، ہماری نگاہ میں وہ اللہ وبالی سے مومن. تقدس تو یہاں، تقوا تو یہاں، پرہیزگاری تو یہاں. یہاں جتنا دعائیں قمیل میں انسان خرچ کھا کے گرتا، اتنا ہی اس کے بعد غیبتیں کرتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا. یہ بات ایک چلتا چلاتا جملہ نہیں، سفر حج قریب آ رہا، اور اس سفر حج میں ہمارا مشاہدہ یہ کہ دنیاوی اعتبار سے یعنی ظاہری اعتبار سے جو حد سے زیادہ اعمال و دعائیں کرنے والا، حقوق کو ناپ میں وہ اتنا ہی اکڑ خون دکھانے والا، اپنے کمرے کے ساتھیوں کے لیے وہ اتنا ہی تکلیف دہ بننے والا، وہ ایک الگ موضوع ہے، بات بہت پھیل جائے۔ مگر یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور کہ چند عبادتیں ایسی جس کے روحانی اثرات بہت زیادہ، لیکن ہم نے تقدس اور تقوی کو اسی میں منحصر کر لیا، اس کا ایک جواب کی آیت تھی، اور وہ یہ کہ قرآن نے کہا ان چار چیزوں سے بچو تم فلا پاؤ، شراب نہ پیو تم فلا پاؤ گے، جوا نہ کھیلو تم فلا پاؤ، جوا نہ کھیلنے والا یعنی اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچانے والا۔ اچھا فلا کسے کہتے؟ قرآن نے تو خیر کئی انداز سے بتایا، لیکن اسلامی معاشرے میں فلا کی سب سے بڑی پہچان حیا علی الفلا، ہر وقت اذان، ہر وقت نماز مؤذن پکار کے کہتا ہے فلا کے لیے آؤ، نماز فلا دیتی، جوا نہ کھیلنا فلا دیتا۔ قرآن کی نگاہ جتنا مقدس اور پرہیزگار نمازی، تقدس کی اسی منزل پر حرام نہ کھانے والا بھی، جو فائدہ نمازی نماز کے ذریعے حاصل کر رہا، تقریباً اتنا ہی فائدہ شراب اور جوئے سے بچ کے حاصل ہو رہا، کیونکہ یہ منفی عمل ہے وہ مثبت عمل، جیسے روزہ کچھ نہ کرنے کا نام۔ مگر قرآن نے جس طرح سے بار بار نماز اور روزے کو ساتھ بیان کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ساتھ، ابھی ابھی رمضان میں آپ نے سنا، ایک عبادت کرنے والی ایک عبادت ہے، دوسری نہ کرنے والی عبادت، ایک نگیٹو ہے پازیٹو۔ روزہ کس چیز کا نام؟ روزہ اس چیز کا نام ہے کچھ چیزیں نہ کرنا، نماز کس چیز کا نام ہے؟ کچھ چیزیں کرنا۔ چنانچہ روزے میں واجبات ہوتے ہیں، نماز میں واجبات ہوتے ہیں، روزے میں واجبات نہیں ہوتے، مبتلات ہوتے ہیں۔ بالکل یہی کہتی ہے، ایک نگیٹو ایک پازیٹو، نماز اور شراب اور جوا چھوڑ دینے سے وہی فائدہ مل رہا جو اس چیز کو کر لینے سے مل رہا۔ یہ موضوع بھی ایک ایسا جسے آگے بڑھایا جائے تو باقاعدہ دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب اور دو لقمے حلال کھانے کا ثواب آگے برابر ہو جاتے ہیں۔ حلال کھانا بھی میں نے مجمعے کو سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اصل جملہ ہے حرام نہ کھانا۔ خیر، یہ قرآن نے اشارہ کر دیا، نماز حیا علی الفلا اور جوا چھوڑنا حیا علی الفلا، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلا ملے۔ یہ پہلی آیت ہو گئی خالص اور محبت کے حوالے سے، آج کی پہلی آیت جوا شراب، ایک عقل کی بات ہوئی، ایک محبت کی بات ہوئی، اہل بیت کی محبت بھی اس میں آ گئی اور شریعت کی وہ محبت بھی آ گئی کہ ہمیں فلا پانا۔ اس کے بعد پھر آیت ہوا ہے جس کا تعلق اس سوال سے ہے جو آج کل سب سے زیادہ کیا جاتا ہوا ہے۔ آج کل جو سب سے زیادہ سوال ہوتا ہے، ہر گناہ کے اختتام میں لوگ پوچھتے، لیکن کیوں؟ وجہ بتائیے، وجہ معلوم کرنا۔ قرآن وجوہات بتانے کا فائل نہیں، مگر یہاں پہ بتا رہا اور کہہ رہا ہے کہ سنو، انما، یہ بالکل بات کی آئے، آج جو چار آیتیں میں پڑھ رہا ہوں ان کے درمیان فاصلہ نہیں، 90, 91, 92, 93 گنتی میں ہو سکتا ہے کسی قرآن میں 90 کے بدلے 91، کہیں بسم اللہ پر شامل کرتے ہیں، گنتی میں کہیں شامل نہیں کرتے ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقیع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ والصلاۃ وهل انتم منتهون۔ آخر میں قرآن ایک سوال کر رہا ہے کرسچن بات۔ اب دیکھیں، یہ تیسرا اور آخری پہلو ہے شراب اور جوئے کے حوالے سے، عقل، محبت، آخر میں اس کا آپ کے تجربات و مشاہدات، یعنی نقصان کیا۔ قرآن نے کہا انما، لفظ بھی انما، انما کلمہ حسد، شیطان صرف اور صرف یہ چاہتا تمہارے درمیان، یعنی ایک طرح خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان گناہوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو ہمیں مجموعی طور پہ پتا کہ کوئی واجب ہم انجام دے اللہ کا کیا فائدہ، اور کوئی بھی حرام کرے اللہ کا کیا نقصان، لیکن خاص طور پر شراب جوئے کی بات آئی تو اللہ نے واضح طور پر اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دی، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ بھائی نہ تم، تمہارے درمیان شیطان تین کام کرنا چاہتا، لفظ تین کسی ذاکر کے ہاتھ میں آ جاتا تو تقریر کا انداز ہی بدل جاتا۔ العداوت والبغضاء، نمبر ایک تمہارے درمیان اسے بغض و عداوت پیدا کرنا، لیکن بالخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، یہ دو چیزیں شیطان کے وہ ہتھیار بن جن کے بارے میں قرآن نے کلمہ حصر کر کے کہا کہ ان کی مدد سے وہ تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا۔ اللہ یہ بھی محاورتن کہہ رہا ہوں، ہر چیز برداشت کر لیں، لیکن ایمانی معاشرے میں بغض و عداوت برداشت نہیں. چنانچہ ایک نہیں پچاسیوں چیزیں اس لیے بھی حرام کی گئی کہ وہ معاشرے کے درمیان میں بغض و عداوت لے کے آتی ہے. حسد، حسد. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ حسد پر ایک بڑی اہم بحث، کہ حسد خود کوئی خرابی ہے یا بغض و عداوت کی وجہ سے خرابی ہے، یہ بہت ہی اہم بحث. یعنی جو لوگ حسد کرتے بھی ہیں یا جن کا کوئی تعلق بھی نہیں، جس حسد کو برا ہر ایک کہتا، مگر ہمارے یہاں ایک بڑی دلچسپ بحث کہ حسد ذاتی طور پہ کوئی گناہ یا جب تک کہ اس کا تعلق بغض و عداوت سے نہ ہو یہ حرام نہیں. اور آپ کو معلوم کہ ہمارے علماء کی اکثریت اس بات کی قائل کہ حسد ذاتی طور پہ گناہ نہیں. چنانچہ اگر حسد دل ہی دل میں رہتا، زبان یا اشاروں سے کسی کی مذمت نہیں ہونے پاتی، وہ حرام نہیں. اکثریت اس کے قائل. تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کچھ علماء اس کے قائل ہے کہ حسد ذاتی گناہ نہیں، جو باقی علماء بچے وہ تو کہتے ہیں حسد گناہ ہی نہیں. یہ بھی ایک بات سن لیجئے، لیکن اس لیے کہ فرق کیجئے، کبھی یہ فتویٰ آ جائے اچھل کے کہیں کہ 1400 سال سے آج تک کسی نے حسد کو حلال نہیں کہا، یہ کون مرضی آ گیا. اور یہ جو مرضی آئے ہیں نا، یہ شروع تاریخ سے، بعد میں کسی نے یہ فتویٰ نہیں دی، لیکن شروع تاریخ. حسد واخانے کا جی فسلہ بن جاتا، جن کا کوئی تعلق مذہب اور اخلاقیات سے نہیں وہ بھی اسے برا سمجھ لے، جبکہ یہ بحث ہے کہ یہ حرام ہے جی کہ نہیں. اچھا خیر، میں کہیں اور جا رہا ہوں، یہ بھی ایک اشارہ کر دیا اس لیے کہ اس حوالے سے مجھے ایک تقریر کرنا. واپس آ جائیے اصل موضوع پر. تو حسد، غیبت، توہین، بہتان، تذلیل، مذاق اڑانا، یہ سب کیوں ہو رہا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. لیکن قرآن نے کھل کے کہہ دیا وہ چیزوں کے اتنے نقصان نہیں ہے جتنا خمر اور محض. دیکھیں باقی چیزیں جو ہے وہ حدیثوں میں آئی، غیبت دشمنی لے کے آتی، حسد عداوتیں لے کے آتی، شراب اور جوئے کے بارے میں حدیث نہیں، قرآن. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تین چیزیں ہیں توجہ دیجیے، بالخمر والمیسر. خمر اور میسر کے ذریعے، شراب تمہارے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا، جو اللہ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا. عداوت اور بغض پیدا نہ ہو اس کی وجہ سے کئی جگہ پر اہل بیت کے فضائل پیغمبر نے چھپائے. اتنے جو فضائل آپ ہیں، یہ مکمل فضائل نہیں، اتنے ہی فضائل اس لیے چھپا دیے گئے کہ عداوت اور خود بڑھے گی معاشرے کے اندر. منافقین کے وجود کو برداشت کر لیا گیا، پیغمبر نے اپنے پہلو تک میں بیٹھنے کی اجازت دی، پیغمبر نے بعض گھرانوں میں شادیاں تک کر لی. عداوت و بغض کتنی بدترین خرابی. اور قرآن کہتا ہے خمر و میسر اس لیے حرام کیا گیا کہ اس کے ذریعے شیطان کا ارادہ تھا کہ تمہارے درمیان عداوت بڑھا. وہ یصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا، اللہ تمہارے ذہن سے نکل جائے. میدان عرفات امام حسین کی ایک بہت ہی عظیم دعا، اس کے اندر اس حوالے سے ایک عجیب پیغام، لیکن وہ ایک پوری الگ تقریر. موقع ملا تو کسی اور مناسب درس یا مجلس میں اس کی وضاحت ہو. وہ عن الصلاۃ اور نماز سے روکنا چاہتا. پچھلے درس میں میں نے ایک اشارہ کیا کہ نماز قبول نہیں ہوتی اگر پیٹ میں پرائز بانڈ کی پرچی والی رقم. یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ عام گناہ آج کل جوئے کا یہی، ورنہ کوئی بھی جوئے گیا نماز قبول نہیں ہوتی. قرآن نے کہا قبول چھوڑو، نماز بھی سے تمہیں روک دے گا. کتنے ہی نمازیوں کا حشر دیکھیں گے، نمازی بن کے بے نمازی ہو جاتے ہیں. اور نفس قرآنی ہے کہ اس کی وجہ یا شراب ہے یا جوا. تین گناہ تو قرآن نے صاف صاف بتا. یعنی قرآن سوال کر رہا کہ کیا تمہیں پتا کہ شیطان کی اتنی دلچسپی اور انٹرسٹ کیوں ہے ان دو چیزوں، تمہارے درمیان بغض پیدا کرنا چاہتا عداوت والا بغض، ذکر خدا سے روکنا چاہتا ذکر مانے یاد خدا کی یاد، اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا، قبولیت نماز نہیں اصل نماز، نماز سے روکنا چاہتا. فحل انتم منتہون، کیا پھر بھی تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ؟ ایک سوال کر رہا ہے قرآن. عام طور پہ قرآن کا انداز سوال کا نہیں ہوتا، لیکن یہاں سوال کر رہا ہے کتنے نقصانات سننے کے بعد بھی. فحل انتم منتہون، کیا پھر بھی تم ان چیزوں سے نہیں رکو؟ تاریخ میں پڑھ لیجیے، جیسے ہی آیت نازل ہو اب پیغمبر نے خالی آیت کی تلاوت کی، پیغمبر نے کوئی تشریح کوئی تفسیر نہیں کی. جو طریقہ ہوتا کہ جب قرآن آتا پیغمبر اپنا کلام بند کر دیتے، یہ مکس اپ نہ ہونے کا، صرف آیت پڑھتے. پیغمبر یہاں رکے اور مجمع پکار ہوتا. جیسے نماز ایک نماز الحمد کا پورا مکمل کرتا ہے مجمع کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پیغمبر نے جیسے ہی آیت سے سانس لی اور مجمع نے کہا ان کہنا ان کہنا ان کہنا تین بار آئے اللہ کے رسول ہم ان چیزوں سے باز آ دو, آئے اللہ کے رسول یہ چیزیں ہم نے ترک کر دی ترک کر دی ترک کر دی. قرآن کا ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو نہ اس مجمع میں دینا نہ مجھے دینا اپنے آپ کو دینا. اب دیکھیے تین چیزیں قرآن نے بتائی, ان تین میں سے دوسری چیز ہمارا ایک الگ موضوع چل ہی رہا جو نامکمل لیکن چل رہا. پہلی اور تیسری چیز اب اس کو بھی ہم ایک ایک جملے کے ذریعے سے نمٹا کے آگے بڑھ. پہلی چیز کیا, انسان کی معاشرتی اور سماجی زندگی کی تباہی. ہر آدمی کی ایک سوشل لائف ہوتی ہے, یہاں عداوت اور بخشا آ گیا سوشل لائف تباہ ہو. اور آخری چیز ہے انسان کی مذہبی زندگی, ایک ریلیجیس لائف ہوتی ہے جس میں افضل اور آخر نماز. تو مذہبی زندگی کی تباہی بھی یہ تین چیزیں ہیں, سماجی زندگی کی تباہی بھی یہ تین چیزیں ہیں, یعنی شراب اور جوا اور بت پرستی. لیکن اس آیت میں تو بت پرستی کو بھی قرآن نے نکال دیا. دو چیزیں, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. تمہاری سماجی زندگی کو بھی شیطان تباہ کرنے جا رہا اور تمہاری مذہبی زندگی کو بھی شیطان تباہ کرنے جا رہا. اور آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے جس گھر میں شراب نشہ اور جوا گیا. اب آئیے اس کے بعد آخری دو پیغام. خالی آیتوں کے ترجمے میں آج وقت گزر گیا, جبکہ آج میں اپنے پرانے انداز کا ایک واقعہ بھی لے کے آیا. 20 سال پہلے بہت پڑھا کرتا تھا, کفن چور نے بعض خبریں کھولی اور جواری کا عذاب دیکھا. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جواری کا عذاب یا کفن چور یا عذاب قبر کی بات نہیں ہو پائے گی. آخری دو آیت یہ سب کچھ قرآن نے بتا دی, اور یہ پھر میں توجہ دلا دوں کہ کتنے گناہ اسلام میں ایسے جس کو اس انداز سے قرآن نے لیا. اب اپنی بات ہو گئی, محبت اور عقیدے کے حوالے سے بات ہو گئی, پھر نقصانات ہمارے تجربات ہمارے مشاہدات کے حوالے سے بات ہو گئی. پھر بھی نہ رکنے والے تو نہیں رکیں, تو اب ان کا سینہ چلے اور ان کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جن میں ایمان کی ہلکی سی بھی ربا. مولا نے کہا تھا نا کہ سب سے کمزور مومن وہ جس کے سامنے گناہ ہوتا, نہ ہاتھ پیروں سے روکتا ہے نہ زبان سے, لیکن دل اس کا تکلیف محسوس کرتا. اسے تو سب سے کمزور مومن کہا گیا, تو کمزور ترین مومن بھی اچھل پڑے. اتنا قرآن کے سمجھانے کے بعد, اتنے قرآن کا قرآن کے زور دینے کے بعد پھر بھی لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں, تو آپ تسلی کے لیے, ہماری اور آپ کی تسلی کے لیے, خدا کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوں جسے کمزور ترین ترین مگر مولا نے مومن کہا, ان کی تسلی کے لیے آئے گا. یا جو الذین اسی سے ملی بھی آئے الگ نہیں, یا جو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول واحذروا. اے مومنو اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وعلم فان تولوا فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. فان تولوا, اور اگر پھر بھی تم منہ پھیر کے آگے بڑھ جاؤ, نہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں آئی نہ پیغمبر کا فرمان سمجھ میں آئے, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم اس تبلیغ اور نصیحت کے بعد منہ پھیر لیے تو جان دو انما علی رسولنا البلاغ المبین, ہمارے رسول کا صرف ایک کام ہے البلاغ, حکم پہنچا دینا, المبین کھول کر, مبہم نہیں بات سمجھا دی جائے, کھول کے حکم پہنچا دے, بس اس کے علاوہ اور رسول کا کوئی کام نہیں. یعنی گناہ کرتے رہو, رسول کا نقصان نہیں, ان کی ذمہ داری سے حکم پہنچا دینا, انہوں نے پہنچا دی. یہ ان لوگوں کی تسلی اور تشقی کے لیے جو یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی معاشرے کو اسی پرانے انداز میں دے. اور اس کے بعد ایک آخری سوال, یہ آخری سوال وہ کہ جب بھی آپ کوئی گناہ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا, اور کوئی نعمت خدا آپ کو دینے کا اعلان کرے گا تب بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا. دیکھیں یہ دو الگ الگ باتیں, جب کوئی گناہ کا تذکرہ ہو اور واپس آپ ان لوگوں میں نہیں جن کو قرآن نے ابھی ابھی بتایا تولو جو منہ پھیر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ خالی آج کل کی بات نہیں کہ ہم لوگوں کی گفتگو سن کے لوگ ہیں ان کا کام تو ہے بک بک کرنا, تم اپنا کام کیے گا. رسول اور امام کے زمانے میں اور نزول قرآن کے دور میں بھی یہ لوگ, قرآن نے تولو کا لفظ استعمال کیا, منہ پھیر کے آگے بڑھ جائے, یعنی اتنا بھی نہیں کہ کم از کم بیٹھے سنتے رہے, ہاں ہاں کرتے رہے, چاہے عمل کرنا ہو کہ نہ کرنا ہو. اتنے بدتمیز ہو گستاخ لو اس وقت بھی, لیکن جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں جو واقعان مطیع خدا و رسول, ان کے ذہن میں گناہ کا لفظ سن کر ہمیشہ ایک سوال آئے, اور کوئی نعمت اگر خدا دے گا تب بھی ایک تو والا ہے. قرآن نے یہ دونوں چیزیں الگ الگ بتائی ہیں, لیکن یہاں چونکہ گناہ کی بات تھی اس لیے آدھا پہلو آیا. دیکھیں جب کبھی نعمت ملتی فوراً آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے, خدا خدا بندہ مجھے تو دے دی لیکن میری اولاد, چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو جنہیں خدائے کی امامت ملا, چاہے وہ انبیاء ہو جن کا تذکرہ قرآن میں خرا کا آئن کر. دیکھیں قرآن میں دیکھ گا, جب اللہ اپنے کسی نیک بندے کو نعمت دیتا اس کا فوراً یہ سوال ہوتا ہے, خدا بندہ مجھے دے دیا لیکن میری اولاد ومن ذریتی. اس لیے کہ ہمیشہ نیکی اور نعمت میں اپنے ساتھ اولاد کو شریک بنانا, یہاں سے پورا تربیت اولاد کا ایک موضوع شروع ہو گئے. لیکن یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی تو میں نے بتا دی. اور جب کبھی گناہ کی بات ہوگی تو ذرا بھی انسان اگر سمجھدار ہے تڑپ کے کہے گا کہ اے اللہ کے رسول یہ گناہ ہم نے تو سن لیے, ہم نے تو سمجھ لیا, ہم تو بچ جائیں گے. ہمارے مرحوم رشتے دار جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا ان کا کیا ہوگا. یہ دو تقاضے قرآن اور اسلام ہر مومن سے کرتا, نعمت اور فضل کی بات آتی ہے اولاد کو شریک کر, گناہ کی بات آتی ہے ذرا سوچو جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جیسے ایک زمانے میں اس محلے میں بھی یہ مسئلہ سامنے آتا, تقریب کے بعد شریک آپ ہمارے نانا ہمارے دادا ہمارے بابا ہماری ماں ہر ایک نے نہیں, لیکن دو چار ایک اور شہید روحوں نے یہ سوال کر لیا, خوبص کی بات آ گئی. کیا ویسے بڑے مخلص بڑے دیدار بڑے, لیکن کسی نے بتایا ہی نہیں تھا خوبص کا, ایک سوال آتا ہے نا. لیکن قرآن یہ مزاج بتا رہا ہے کہ یہ ہر ایک کے ذہن میں آنا چاہیے. جب آپ نے کوئی گناہ سمجھ لی کہ یہ غلط کام ہے نہیں ہونا چاہیے خدا ناراض, تو فوراً یہ سوال ہو کہ ہم کوئی پہلے مومن تو نہیں ہے نا, جو جو ابھی زندہ ہے گھر توبہ کھلا ہے ان کے پاس سمجھ ہو تو ٹھیک, چلے گا ان کا کیا ہوگا. تو ہمیشہ نعمت اور آنے والی نعمتوں میں اولاد کو شریک کرو, وہ تربیت کا موضوع بن, اور گناہوں کے عذاب سے خود توبہ کر کے نہ بچو, جو گزر گئے ان کا بھی خیال کرو. یہ ہے مردے کا حق اور مرنے والے کا حق, دونوں موضوعات آتے ہیں. یہ بات میں آپ شریک ہے جوئے کا اس موضوع سے کیا تعلق تعلق لیے کہ سورہ مائدہ کی چوتھی آیت, آیت نمبر چار نہیں, اس سلسلے کی چوتھی آیت. جیسے ہی یہ تین آیتیں آ گئی تو جہاں خوب پھیر کے گزر جانے والے تھے تو وہاں ہوتے ہوئے خدمت رسول میں پہنچ کر یہ سوال کرنے والے بھی, یا اللہ کے رسول ہم تو سمجھ گئے, فن کا ہے نا, یہ لفظ یاد رکھیے, فن کا ہے نا, ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز کر دی. کیونکہ قرآن نے پوچھا یہ اتنا بحال ہے تم منتھ ہی, کیا تم ابھی ہی نہ رکو کام رک, مگر ہمارے باپ مگر ہماری ماں مگر ہمارے دوسرے وہ رشتے دار جو ایمان لانے کے بعد دنیا سے چلے گی. بھائی جب جاہلیت کا کافر مارا گیا اس کے بعد یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے اسلام کے اعلان کے 70 سال بعد. 70 سال میں تو آخر سے زیادہ مسلمان مر چکے ہیں, ان کے زمانے میں تو یہ حکم آیا ہی نہیں تھا. وہ اسلام لا کے بھی شراب پیتے رہے اور وہ اسلام لا کر بھی جوا کھیلتے رہے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام, ان کا کیا ہوگا. دیکھیے اتنا مکمل کسی اور گناہ کے حوالے قرآن میں ذکر نہیں آ رہا کہ مرنے والوں تک کا تذکرہ ہو گیا, چنانچہ فوراً یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ چوتھی آیت ہے پھر لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات حرج ما صائموا, عزت کا ہو. قرآن نے کہا کوئی حرج نہیں اور کوئی خرابی نہیں ان لوگوں پر جو ایماندار عمل صالح کیے, ما صائموا جو وہ کھا چکے. کہاں اردو میں بھی کھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا, جو کچھ وہ اب تک کھا چکے اس کے حوالے سے ان پہ کوئی حرج نہیں ہے, عزت کا ہو اگر اس وقت ان کے پاس کا ہوا یا جب مرے تھے اس وقت تقوی کے عالم میں مرے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ شراب اور جوئے کا حکم نہیں آیا اس لیے شراب اور جوا پی رہے, مگر جس کا حکم آ گیا تھا کہ یہ حرام ہے وہ بھی کر رہے. بطور مثال میں کہہ رہا ہوں, گانا حرام ہونے کا حکم آ گیا, شراب کا حکم نہیں آیا, تو شراب وہ پی رہے تھے گانا بھی سن رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شراب بھی حرام ہوتی تب بھی وہ پی. اگر باقی گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے ہوئے, یعنی جو جو ان کے زمانے میں حرام ہو چکے تھے اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے ہوئے, تو یہ والا گناہ ان کے لیے معاف جو حرام تھا مگر ان کے زمانے میں نہیں آیا. اور یہی خلاصہ اب دیکھیے یہاں سے رب کے مسائل شروع ہو رہا, مگر بات مکمل کہ آج کا دور بہترین موقع ہے شیطان کے لیے. قرآن جو شیطان کی حکمت عملی بتا رہا, وہ تم کو نماز سے روکنا چاہتا ہے, وہ تمہیں عداوت اور حکم میں مبتلا کرنا چاہتا, اور وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارے دلوں سے خدا کو نکالنا چاہتا. تو آج کا دور تو اس کے لیے بہترین دور, اس لیے کہ ایک دور اور ایک حالات اور ایک زمانہ وہ جہاں لوگ جوا کھیلتے مزے کے لیے, جہاں لوگ دعا کھیلتے ہیں وقت گزارنے کے لیے، جہاں لوگ دعا کھیلتے چسکا پڑ جاتا، جیسے مچھلی کے شکاری کو شکار کا چسکا، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، لیکن آج کا دور فقط چسکے کا اور مزے کا ہے۔ اتنے معاشی حالات خراب، بہت سارے گھروں کے لیے اپنی عزت اور آبرو کو برقرار رکھنا مشکل ہو رہا، جہاں مجبوری بن رہی ہے بہت سے لوگوں کی، وہ جوئے میں اس بات، ورنہ ان کے پاس دوسرا راستہ، ان کی ناقص عقل سے صرف یہ ہے کہ خودکشی کرے۔ جو خودکشی کے مرحلے پہ لوگ پہنچ رہے وہ وہی لوگ تو ہوں گے جن کے ہاتھ سے یہ چیز بھی نکلی جا رہی۔ تو عام حالات جب کوئی ایسی پیٹ کی مار نہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی چور گئے، اس وقت بھی قرآن کتنا زیادہ ہمیں الرٹ کرتا، تو آج کل جب حالات ایسے کہ اچھے بھلے لوگ بھی اس راستے پہ قدم بڑھائیں گے یہ سوچ کر کہ اللہ رحم الراحمین معاف کر دے گا، یا ہماری مجبوری کا دیکھنے والا، تب تو اور زیادہ اس سے خبردار ہونا۔ جیسا میں نے پچھلے سال کسی اور عنوان میں یہ بات کی، شیطان ہاتھ کے ہمیں اس گڑھے کی جانب دے جا رہا ہے جو ہمارے لیے کھودا گیا۔ یہاں لفظ گڑھا اس لیے بھی زیادہ مناسب ہے کہ پیٹ بھی اس گڑھے کا نام، یہ جس کے اندر حرام ایک دفعہ بھرنا شروع ہوئی پھر یہ کبھی نہیں پورا ہوتا۔ حرام دو لقموں کے بعد انسان ٹھہر جائے گا، حرام کا چسکا پڑ گا، مجبوری کی وجہ سے حرام کا چسکا پڑوائے گا، اس کے بعد شیطان کا کام ہو جائے گا۔ تو سارا قدم پھسلنے نہ پائے۔ 3 سال پہلے کا ایک درس مجھے اور یاد آ گیا، آج ہے پل اصطلاح، جنت والا پل اصطلاح چھوڑ دیجئے کہ بال سے زیادہ بارش پل پر قدم کیسے ٹھہرے، وہاں پھر بھی ٹھہر جائیں۔ آج کے اس معاشی حالات میں واقعہ میں بھی اسی دنیا کا رہنے والا ہوں اور اسی معاشرے کا ایک فرق مجھے بھی پتا کہ بعض کتنے عزت دار گھرانوں کے لیے اپنی عزت کو بچانا مشکل ہو رہا، فقط اس لیے کہ پیٹ کی مار دنیا کی سب سے بری مار۔ اس وقت ایسا نہ کہ ساری زندگی کی محنتیں، ساری زندگی کی قربانیاں ایک غفلت کے نتیجے میں ضائع ہو جائیں، یہ پورے اعتراف سے کم نہیں ہے، مجھے پھر بھی معلوم، لیکن اسی لیے تو اتنا یاد دلایا جاتا تھا کہ بال سے زیادہ باری، دانت سے زیادہ گرم، سلوار کی تھار سے زیادہ تیز۔ تو سب نے اپنے آپ کو سنبھالے، دوسروں کو سہارا۔ اس وقت یہ سب سے بڑی خدمت ہو سکتی ہے، کیوں جوئے کے ذریعے شیطان بکس پیدا کرنا چاہتا، تو اب بہترین طریقہ یہ کہ جو اس حیثیت میں ہے وہ دوسرے کو اس طرح سہارا دے کہ وہ دوسرا آدمی جوئے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرے، اور اس سہارے کے نتیجے میں بجائے بکس کے آپس میں محبت پیدا ہو۔ یہ تو ہو گیا بیمار یعنی جوئے کے حوالے سے میری دوسری تقریر کا اختتام۔ اب آئیے جہاں سے میں رب سے مسائل مل رہا تھا اس کو آگے بڑھوں۔ مرنے والے مر گئے، رب سے مسائل کا بیان، مرنے والے مر گئے، لیکن ایک سوال ہمیشہ ذہن میں یہ آتا، اب دیکھیے تاریخی بات نہیں ہے، تقریری بات نہیں ہے، اب ہے مسائل کی بات۔ سوال ذہن میں یہ آتا کہ ایک آدمی آغائے بروجر جی کے زمانے میں انتقال کر، وہ ایک چیز کو حرام کرتے تھے، آغائے خوئی نے اس کو حلال کرا دیا، یہ بیچارہ 30 سال اور زندہ ہوتا تو جو گناہ کر رہا تھا گناہ ہی نہ رہتا، بالکل ثواب ہو جاتا۔ اس نے جب یہ کام کیا تو گناہ کی نیت سے کی، اسے پتا ہے کہ میرے مرجے کے نزدیک حرام ہے، لیکن یہی کہا ہوگا نا کہ مرجے کا فتویٰ میں نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتا، قرآن کے خلاف جا رہا میں تو یہ کام کروں۔ پتا چلا کہ جو کام اس نے صرف بحث، جہالت، لاعلمی، سرکشی میں کیا، وہی فتویٰ بعد میں کسی نے قرآن اور حدیث سمجھ کے دیا۔ تو اب اس کا مطلب تو یہ کہ ہر آدمی کے دل میں ایک امید پیدا ہو جائے کہ بھائی آج کا مرضی بھی جو حرام کر رہا کہہ رہا ہے کہنے دو، تم کر لو، جو آج حرام ہے وہ کل حلال ہو سکتا۔ حتیٰ یہ کہ تقریر میں نے ایک مثال بھی دے دی، یہ بعض علماء تو حسد کو مطلقا حلال کرا دیتے ہیں، اور بڑی دلچسپ اس کے اندر بحث ہے، فقط اس چیز کہ جو حدیث امام سے حسد کے حوالے سے آئی، ایک لفظ سن لیجیے شاید آپ کو شوق پیدا ہو اس کو سمجھنے کا، جو حدیث امام سے حسد کے حوالے سے آئی اس کے آخر میں الف ہے کہ الف نہیں، الف اگر آخر میں آ جائے تو ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے سمجھنا مشکل ہوگا، کیونکہ سنا جاتا ہے نا، امام نے لکھ کے تو نہیں دی، امام نے زبان سے پڑھی، زبان سے کوئی آدمی پڑھے نا تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا الف ہے کہ نہیں۔ اگر الف ہے جیسا شیخ طوسی اور کلیلی نے لکھا تو پھر یقیناً حسد حرام، دل والا نہیں زبان والا، اور اگر الف نہیں ہے جیسا شیخ صدوق نے سمجھا تو پھر حسد حرام بھی نہیں ہے۔ صرف ایک الف کا مسئلہ، الف بھی آخری الف، اور وہ بھی ایسا کہ بولنے کی بات، کہ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا۔ ایک طرف رکھیے اس بحث کو
کئی دفعہ سوچا تھا اس کو بیان کرنے کو، لیکن یہ جب تک کہ بلیک بورڈ پہ نہ لکھوں اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اب مسئلہ یہ کہ زیادہ مسائل سننے کے نتیجے کبھی کبھار یہ فکر ڈیولپ ہو سکتی کہ بھائی یہ تو 20 سال پہلے جسے حرام کہا جاتا تھا آج حلال ہو گیا، تو جو آج بھی حرام کہا جا رہا کر لو، 20 سال بعد کوئی حلال کر دے گا گناہ معاف. مگر یہی سوال کہ گناہ اگر آغاز پر جلدی کے زمانے میں ایک چیز حرام تھی اور آج آغاز کوئی آغاز سیستانی یا آغاز خامنائی کے فتوے سے حلال ہو گئی، تو کیا یہ ان لوگوں کے لیے بھی حلال مانی جائے جو گناہ کی نیت سے ہی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے؟ ابھی قرآن نے ایک مثال دی، دیکھیے یہ کلام خدا کیسا بہترین لفظ رکھ دیا. اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ تمہارے مرنے والوں کے زمانے تک یہ مسئلہ آیا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کی کیا غلطی؟ ایک ذرا سا سمجھدار عام آدمی سے پوچھیے کہ بھائی یہ تمہارے مرنے والے تھے، وہ کہے بھائی وہ ہمارے بنا بزرگ مر گئے، انہیں یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم، بلکہ اس وقت تک کسی کتاب میں ہی نہیں تھا بس. تو ہم تو فوراً جواب دیں گے کہ پھر ان کا کیا قصور؟ کوئی گناہ نہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا، میں نے پوری آیت پڑھی نہیں اس لیے کہ وقت گزر گیا. آپ سے میں کہتا ہوں جا کے یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 94 سورہ مائدہ. جو آئی ہی آئے صرف یہ بتانے کے کہ جو حکم ان کے زمانے تک نہیں آیا تھا اس کے اندر وہ بیچارے بے گناہ بشر دیے تھے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو جو آ گئی تھی. لیکن اگر وہ آدمی کہ جو چیزیں حرام ہو گئی تھی وہ تو کر رہا، پھر اگر کھلا چیز میں مجھے معافی دی جائے، یہ میرے زمانے میں حرام ہی نہیں ہوئی تھی، جو حرام ہو گئی تھی 100 میں سے 95 وہ کر رہے، تو یہ بات بھی اگر حرام ہو گئی ہوتی تمہارا اسٹائل تمہارا انداز تمہارا مزاج بتا رہا تو یہ بھی کر دیں.
یہ آیت کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور یہ اس لیے بہت اہم بات ہے، حج سے پہلے کے درس آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر متفرق مسئلے ہوتے ہیں، کوئی ایک موضوع اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ تین ہفتوں میں کوئی موضوع مکمل کرنا میرے لیے کم از کم اب تو مشکل ہو گیا ہے، تو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب مثلا پچھلی دفعہ شطرنج کا مسئلہ چھڑ گیا تھا، فرق کیجیے کہ آگے چل کر کبھی شطرنج یا تاش حلال بھی ہو جائے، تو سوال یہ ہے کہ جو آدمی ساری زندگی اس وقت شطرنج یا تاش کھیلتا وہ مرا، جب اس کے زمانے کے تمام مرادے اس کو حرام کہہ رہے، تو کیا بات کے کسی فتوے کی وجہ سے اسے سہولت مل جائے؟ اصول قرآن نے بتایا کہ اگر باقی تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا تو شاید یہ مانا جاتا کہ اس میں اس کو کوئی غلط فہمی ہو، لیکن اگر نیت ہی اس کی سرکشی اور بغاوت کی تو یقیناً تو خیر کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ تو خدا جانے، لیکن قانون اور اصول کے اعتبار سے وہ قابل معافی ہے. یہ جملے میں نے اس لیے بھی کہے کہ جب میں نے سود کے حوالے سے کچھ تقاریر کی اس وقت بھی ایک جملہ سننے میں آ گیا کہ ارے بلا وجہ ہم نے اس سے پہلے اتنی احتیاط کی تھی آغاز خوری کے فتوے سے، تو یہ بہت ساری چیزیں حلال ہوں گی، یہ کوئی احتیاط بلا وجہ نہیں جائے گی، احتیاط جب آپ کریں گے چاہے وہ چیز بعد میں جائز بھی نکلے آپ کو اس کا ثواب مل کے رہے گا. اور شطرنج اور تاش کے حوالے سے ایسا ماحول بن گیا، غنا کے حوالے سے بھی ایسا ماحول بن گیا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس تک جو اتنی لڑائی جھگڑا دنگا فسا دوست رشتے دار سے کیا یہ سب حمافت و بیوقوفی دیکھی، نہیں یہ خیال کبھی دل میں نہ آنے پر. ہاں اگر فرضی اور فتوے کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ بات کی، بعض لوگ بغیر کسی مرضی کے فتوے یا بغیر کسی کتاب کے پڑھے ہوئے بحث کرتے سنی سنائی باتوں کو، وہ نہیں، لیکن یہاں پر بحث کے لیے ایک معقول دلیل، مغنا حرام کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے احتیاط کی گئی، وہ کوئی قربانی ضائع نہیں جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو کہ تقریری موضوع ہے. بار بار پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ احتیاط ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے. یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی مزید بڑھ سکتے ہیں، مگر اس لیے روک رہا ہوں کہ یہ تقریری پہلو زیادہ ہے مسائل کا کم، لیکن جیسے جیسے ہمارا اجتہاد ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے یہ مسئلہ ہر سال چھ مہینے کے بعد پیش آئے، فلاں کی حرام کی نیا فتوا آ گیا حلال ہو، فلاں کی حرام کی نیا فتوا آ گیا جائز ہو، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نقصان میں بہرحال نہیں ہے بلکہ ہمیشہ فائدہ ہو. لیکن جیسا کہ میں نے کہا اگر کسی فتوے کی بنیاد پر حقوق والدین، بہت سارے والدین بہت ساری ایسی چیزوں پر حق مانگتے جو نہ کبھی آج تک ان کو کسی کا فتوا پتا نہ سنی ہوئی بات، نہیں سنی ہوئی بات پر بحث ہوتی، وہ اس میں نہیں آ رہی. مبہم جملے وضاحت طلب ہے لیکن روکیے اس کی وضاحت کو. آج میں مسائل کی حد پر آپ سے دو تین چیزوں کی معذرت کروں. پہلی معذرت تو یہ کہ جو مسائل چل رہے تھے چوہے کے حوالے سے بیان ہو گئے تھے پچھلی دفعہ، صرف تھوڑی سی وضاحت تھی، فی الحال یہ وضاحت میں نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ یہ نہ سمجھے کہ اب تو مولانا کا یہ وسیلا بن کے رہ گیا، تو ایک جملہ یہ عرض کر لوں کہ پچھلے اتوار کی حج کلاس کے بعد جو میری آواز بند ہوئی تھی وہ آج یہ آواز کھلی. اس دوران آدھے گھنٹے کی ایک ایسی مجلس پڑھنا پڑی جس کا بہت پہلے کا وعدہ تھا، اور وہ میرے محلے کے ایک ایسے طبیب تھے جس نے 30 سال سے ہم لوگوں کا علاج، اور دوسری صرف دو مومنین سے ٹیلیفون سے 3-3 منٹ کی بات ہوئی. یہ گلا بالکل اس طرح بنتا ہے جیسے گٹر بند ہوتے ہیں، باقاعدہ پاس ڈال کے صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی. وہ اذیت تو تکلیف تو میں بتانے ہی نہیں چاہتا جو 2 منٹ کی گفتگو میں بھی تھی، تو کیسے میں اتنا بول گیا اس میں مجھے بھی حیرت. لیکن اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت میں ان مسائل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 6 مہینے سے کچھ تحریری سوال میرے پاس اس طرح بھجوائے گئے، یہ بات میں ان کا فالو اپ بھی رہا. اس درس میں تحریری سوال جواب نہ پہلے کبھی آئے نہ اب آتے نہ اب آئے، لیکن فقط اس لیے کہ ذمہ داری کافی عرصے سے ہے جلدی جلدی اس کا جواب دیتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بالکل غیر متعلقہ دو مسئلے آنند سیستانی کی کتاب سے اس لیے پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ حال میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کتاب کے چھپنے میں شاید کچھ تاخیر ہو گئی یا ہو جائے گی، تو دو تین اہم مسئلے میں پڑھ دوں، اہم تو نہیں لیکن ذرا دلچسپ. ایک سوال یہ تحریری سوال، میں نے اب تک نماز آیات نہیں پڑھی، کیا ایک سال میں چار نمازیں مجھ پر واجب ہیں؟ یعنی جب سے بالغ ہوا ہر سال کی چار نماز کے حساب سے ادا کروں؟ اس کا تفصیلی جواب تو چھوڑیے، آپ بھی تھک جائیں گے اور میں بھی تھک جاؤں. احتیاطاً اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر سال چار نمازیں ہوئی ہوں گی تو کام چل جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نماز آیات ہر سال میں چار واجب ہونا خاصی مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، چار سے کم ہی ہوتی، بلکہ کبھی کبھار جاہلِ مسئلہ کو تو شاید ایک بھی نہیں ہوتی. تو آپ اس بحث میں نہ پڑھیے کہ اس سے کمی ہو سکتی ہے، نہیں، چار کے حساب سے بلکہ اس کو پانچ کر دیں. مختصر والے طریقے سے آپ پڑھ لیجئے، اگر اس وقت آپ 30 سال کے ہیں تو 15 دن میں 15 سال کی نمازیں ہو جائیں، لیکن کیسی آتا. اچھا یہ کیسے مطلب، جس دن پہلا درس تھا یہاں سے میں کراچی کے باہر سے آیا تھا، مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ چاند گرہن بھی اس رات کو تھا، اور چاند گرہن لگا بھی اور چاند گرہن چھٹا بھی اگلے دن جا کے اخبار سے پتا چلا. تو ایسے ایسے چاند گرہن بھی ہو جاتے، اس زمانے میں اخبار کو بھی گرہن لگا ہوا تھا، بہت ساری اہم خبریں آ ہی نہیں رہی. دوسرا سوال یہ، بہت انہوں نے لمبا مسئلہ لکھ دیا، وہی احتیاط کی وجہ سے میں پرفیوم اور سینٹ وغیرہ لگاتا ہوں، اور اس کے بعد تفصیل بھی لکھ دی کہ رات کو کون سا اور دن کو کون سا اور کون سے نام کا اور اس کے انگریڈینٹ کی پوری فہرست. خلاصہ یہ ہے کہ جائز ہے کہ جائز نہیں، اتنی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں. جتنے بھی موجودہ دور کے پرفیوم اور سینٹ رائج ہیں سارے کے سارے بالکل پاک ہیں، چاہے اس کے اندر الکوہل لکھا ہو، بلکہ الکوہل ہوتا ہی ہوتا، اس کے بغیر کون سا پرفیوم بنے گا، مگر سب کے ساتھ بالکل پاس. الکوہل جو پرفیوم میں، سینٹ میں، دواؤں میں استعمال ہو رہا، کم از کم اب جتنے مراضی آ رہے ہیں، میں نے صرف لفظ موجودہ مراضی نہیں کہا، جتنے بھی آ رہے ہیں ان سب کے نزدیک یہ بالکل پاک ہیں، بغیر کسی حرج اور اشکال کے ان کو لگا سکتے ہیں. یقیناً یہ بھی ان مسئلوں میں سے ایک جو ابھی آغا گرو جلدی کے حوالے سے بات گزری، یعنی پہلے اس کو نجیب سمجھا جاتا تھا، لیکن بہرحال بہت ہی مختصر، اس میں ذرا بھی کوئی پیچیدگی ہوتی تو میں خود تفصیل میں جاتا ہوں. سوال نمبر تین یہ ہے کہ نماز شب کا آخری وقت کیا، کیا فجر کی نماز کے بعد نماز شب ادا کر سکتے ہیں؟ قضا کی نیت سے فجر کے بعد بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز شب کی قضا اسلام میں جائز، لیکن جہاں تک اس کا سوال ہے کہ اس کا آخری وقت کیا، تو بس آخری وقت وہی فجر کا اول وقت، اس وقت تک پڑھ لے تو بہتر ہے. طریقہ انسان یہ بنا کہ ایسے وقت میں بیدار ہو کہ 11 رکعت نماز شب ختم ہو تو فجر کی اذان ہو رہی ہے، بلکہ 8 رکعت بھی اگر پڑھ لی اور پھر اذان ہو گئی، اذان سے مطلب وقت نماز آ جائے، تو 3 رکعت نماز فجر کا وقت آنے کے بعد بھی ادا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ والد صاحب گھر سے باہر ہیں اور آج کل گھر کو میں چلا رہا ہوں، میری خمس کی تاریخ آئے گی تو کیا میں اپنی اور گھر میں موجود اشیاء کے خمس نکالوں گا؟ جواب، ہر آدمی صرف اپنے مال کا خمس نکالنے کا حقدار، دوسرے کے مال کا خمس دینے کا اختیار ہی نہیں ہے کسی، جب تک کہ یا تو مال کا مالک اجازت نہ دے جائے اور یا حاکم شرع اجازت نہ دے. تو اگر آپ کے والد نے آپ کو خمس کی اجازت نہیں دی تو گھر چلاؤ، ایسے جملے میں نے سنے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جتنا دل چاہے خرچہ کر کوئی آواز، لیکن دیکھو خمس کے نام پہ ایک پائی نہ دے. بیٹے نے پوچھا کہ میں جوا کھیلنے جاؤں، میں اپنے پاس کھیلو کو میری طرف سے اجازت، لیکن خمس کے نام پہ ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے یا علماء سے یا مراجع سے یا مشتہرین سے چرے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب تک کہ مالک اجازت نہ دے تو آپ گھر کے مالک تو نہیں، مالک والد، آپ کا اپنا پیسہ، اپنا سامان، تاریخ آ گئی، اپنا خمس نکالی، والد صاحب کے پیسے سے جو چیز خریدی گئی یا جو ان کا سامان، آپ اس کا خمس دے ہی نہیں سکتے تاریخ آئے کے ساتھ، یا تو مشتہد کے وکیل سے اجازت لے آئیے یا والد سے. اچھا اب اگر فرض کیجئے کہ اجازت مل گئی، تب بھی آپ کی تاریخ کا تعلق آپ کی چیزوں سے، والد کی چیزوں کا خمس نکالنے کی اجازت بھی ملے تو جب تاریخ آئے، اور اگر آپ کے ان کی کوئی تاریخ ہی نہیں تو ہر چیز کو جب ایک سال ہو جائے، جو پیسے آئے گھر میں آپ کی تاریخ آ گئی، ان پیسوں کا خمس نہیں دیں گے، جب ان پیسوں کو ایک سال ہو جائے، کپڑے آئے، راشن آیا، فرنیچر آیا، ہر چیز کو جب ایک سال ہوگا وہ اس کی تاریخ بنے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ پر آپ کو صرف اپنا خمس دینا. سوال یہ ہے کہ کرسچن کے گھر کا کھانا پینا, جواب یہ ہے کہ جائز ہے سوائے اس گوشت کے جسے اس نے خود ذبح کیا. لیکن اگر گوشت ذبح مسلمان نے کیا ہے یا مسلمان مارکیٹ کا خالی اس نے پکایا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں کہ نہ صرف یہ کہ موجودہ مراجع کے فتوے میں کرسچن پاک ہیں بلکہ آغا خوئی اور خمینی کی تکلیف پر باقی رہنے والے بھی کرسچن کو پاک سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کی احتیاط واجب تھی. آج کے مراجع کا فتوا ہے کہ کرسچن کو پاک مانو. آغا خانی کا کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کھا سکتے ہیں. اگر ہم ان کو تعلیم دیں تو ٹیوشن فیس استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ان کے گھر کا کھانا بھی کبھی حرام ہو جائے, یعنی وہ کسی مرجع کے فتوے میں نجیز بھی ہو جائے, تب بھی جو پیسے ان سے ملتے ہیں وہ بالکل جائز. ہندو کو تعلیم دے کے ٹیوشن فیس استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی وہی جواب. کافر کا مال ہر صورت میں استعمال کرنے کی اجازت ہے. سوال یہ ہے کہ کیا تھیٹر میں فلم دیکھنا صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ پاکستان میں صحیح نہیں ہے, لیکن ایران, عرب دنیا, یورپ اور امریکہ کے تھیٹر میں فلم دیکھنا بالکل صحیح ہے. گھر پہ فلم دیکھنا صحیح ہے جبکہ فلم اچھی ہو اور اس سے کوئی سبق مل رہا ہو. جی ہاں, گھر پہ فلم دیکھنا ان شرائط کے ساتھ تو بالکل جائز ہے, بلکہ اگر آپ کی بہت ہی پختہ ذہن کا ہے تو اس کے بغیر والی فلمیں بھی دیکھ سکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ علم جعفر کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی کتاب ہے؟ علم جعفر ایک ایسا علم ہے جو صرف امام معصوم کے پاس ہوگا, غیر معصوم کو یہ علم نہیں دیا گیا. علم جعفر کے نام سے جو علم آج کل ہے اس کا نام صرف وہی, باقی ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. جیسے یہاں سے اگر آپ حیدرآباد جائیے تو ٹھٹا وٹا یا ایئرپورٹ کے قریب فرل کانٹیننٹل کے نام سے کچھ جھوپڑا ہوٹل ملتے ہیں جس کے اندر چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر گھاس پھوس کا ایک چھپڑا سا پڑا ہوتا ہے. خالی نام اس کا اور اس کانٹیننٹل ہوٹل کا ایک ہے, کبھی کبھار قیمتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہے, باقی دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. تو جو علم جعفر جس کے فضائل, جس کی تاکید, جس کے ثواب, جس کے فائدے, وہ صرف امام کے پاس, بلکہ روایت یہ ہے کہ امام کے پاس بھی اس لیے, یہ تو خیر میں غلط جملہ کہہ گیا, کہ یہ علوم امامت کا حصہ. تو عام آدمی کے پاس جو علم جعفر ہے اس کی وہی حیثیت ہے جو بندر روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر طوطے کے ذریعے فال نکالنے کی. آخری دو سوال یہ بچے کہ امام خمینی کے انتقال کے بعد کیا خامنائی کے جہاد کے فتوے پہ عمل کر سکتے ہیں, جبکہ ہم پہلے سے امام خوئی کی تقریب کر رہے ہیں اور اب اس پر عمل کر رہے ہیں؟ جب آپ پہلے سے آخر خوئی کی تقریب میں تھے اور اب اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو ہر مسئلے میں انہیں کی تقریب کرنا اور سوائے اس کے کہ وہ کسی مسئلے میں احتیاط واجب لگا رہے ہیں. ایک مسئلہ, دو مسئلہ, یا 500 یا 1000 مسئلے, اصول ایک ہی کہ جب ایک مرضی کی جس کو آپ عالم مانتے تقلید کر رہے ہیں تو اسی سے باقی رہی. البتہ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ امام خوئی کی تقلید جو اب آپ کر رہے ہیں تو کس کی اجازت سے کر رہے ہیں. میں نے خود سے اندازہ لگایا کہ شاید آغاز پیستا نہیں. البتہ اگر آپ پہلے آغاز خوئی کی تقلید میں تھے, ابھی بھی اس پر باقی ہیں, لیکن آغاز خامنائی کی اجازت سے باقی, تو یقیناً آغاز خامنائی کا فتویٰ ہی ہے کہ مرحوم مشتہد کی تکلیف پر باقی رہنا جائز ہے, واجب نہیں. یعنی جس مسئلے میں چاہے باقی رہو, جس میں چاہے اس کو چھوڑ. تو اگر آپ کی تکلیف کا کمبینیشن یہ بنتا ہوئی اور خامنائی, تو آپ نے جو لکھا بالکل صحیح لکھا کہ آپ آغاز خامنائی کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آغاز خامنائی کے فتوے کو آپ نے لکھا کہ ہم امام نے صحیح لکھا آغاز خامنائی کی, لیکن اگر آپ کی تقریب کا کمبینیشن ہے کوئی پلس سیستانی, تو بہرحال آپ آغاز خوئی ہی کے فتوے پہ عمل کرنا, سیستانی کے فتوے پہ بھی عمل نہیں کر سکتے, کجائیے کہ ان سے ہٹ کر کوئی اور. آخری سوال اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا جواب نہیں دینا. فرماتے ہیں 12 امام کی اولاد کتنی ہے, ان کے نام کیا ہیں, کہاں پہ رہتے ہیں, برمودا ٹرائنگل کس کا نام. ایک واقعے میں 12 امام کی اولادوں اور علاقوں کے نام, لیکن آپ نے علاقوں کے نام نہیں پوچھا, آپ نے لکھا وہ کہاں رہتے ہیں. یہ تو اس روایت میں بھی نہیں, جگہ کا نام بتا دیا کہ صافیہ شہر میں رہتے ہیں. تو آپ کا اگلا سوال ہوگا یہ شہر کہاں پہ. تو یہ جو شہر بتائے گئے, اچھا پہلے نام کی بات آ گئی, ایک واقعے کے اندر نام بتائے گئے, مگر اول تو وہ واقعہ ہے, کوئی نس کوئی حدیث تو ہے نہیں, دوسرے یہ کہ یہ بھی ثابت ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. طول عمر بارہویں امام کا معجزہ ہے, ان کی اولاد کا معجزہ نہیں. تو ان کی اولاد سے جب 60 سال 70 سال 80 سال کی ہوئی انتقال ہو گیا. کیوں؟ اس کے بعد والا جو واقعہ آیا 300 سال بعد والا, اس میں ایک آدمی انہی علاقوں میں گیا جہاں پہ وہ پہلا آدمی گیا تھا, اور اب جو گیا تو امام کی اولاد تو نہیں ملی, امام کے فرق ہوتے ہوئے جو اصولاً ملنا چاہیے تھے فرق ہوتے ہوئے. تو یہ واقعہ خود اس بات کی دلیل بن رہا کہ امام کے اولاد کا انتقال ہو گیا. نام تو بتائے گئے تھے, عبد الرحمان ہے, ہاشم ہے, ابراہیم ہے, قاسم ہے, طاہر, پانچ نام, طاہر و ہاشم, قاسم و عبد الرحمان اور ابراہیم. لیکن یہ نام جو ہے بہت پہلے کے, جس کے بعد پتا نہیں کتنی پشتیں اب تک گزر چکی. علاقوں کے نام بھی بتائے گئے تھے لیکن وہ سارے کے سارے نام بیکار. کہاں پر ہے یہ علاقہ جس کو بتا دیا جائے تو غیبت کہاں ہے؟ خدائی رات جس کو بتایا ہی نہیں گیا. اور جہاں تک آپ نے پوچھا برمودا ٹرائنگل کسے کہتے ہیں, ویسٹ انڈیز کے جزائر کے نیچے اور امریکہ کے مشرقی ساحل پر فلوریڈا سے کچھ فاصلے پر, یہ کیسا علاقہ ہے کہ جو ٹرائنگل نما بنتا, وہاں سے گزرنے والے بحری جہاز بھی غائب ہو جاتے ہیں ہوائی جہاز, اور کچھ ایسے ہیں کہ غائب ہو کر مل گئے مگر اس کے اندر آدمی کوئی نہیں تھا خالی مل. تو یہ قسم کی مسٹری ہے, یا پر اسرار سی جگہ, وہاں کون سی ایسی طاقت ہے جو ان چیزوں کو غائب کر دے گی؟ لیکن ایسے تو دنیا میں بہت سارے مسئلے, اور یہ مسئلہ جو ہے یہ تو بہرحال معلومات عامہ کا ہے, جاہل عامہ اس کا کیا جواب دے. لیکن آپ نے ایک ہی سوال میں دونوں کو لکھ دیا, تو اس لیے میں یہ سمجھا کہ شاید آپ کو کسی نے یہ بتا دیا کہ برمودا ٹرائنگل سے امام زمانہ کا کوئی تعلق. یقیناً ایک نظریہ آج کل یہ پیش کیا گیا, لیکن میرے اعتبار سے یہ بالکل غلط نظریہ, ہو ہی نہیں سکتا ہے. امام کا تعلق جن جزیروں سے ہے اس کے بارے میں صرف ایک جملہ, وہ یہ کہ علماء اعلام جس آخری نتیجے پہ پہنچے وہ یہ کہ دنیا میں جزیروں کی کئی قسمیں ہیں. اب یہ جغرافیہ کا مسئلہ میں اس سے بولوں, اس سے بڑی حماقت اور کیا, لیکن پھر بھی بولنا پڑ رہا. وہ یہ ہے کہ کچھ جزیرے تو مستقل ہیں, جیسے آسٹریلیا ہے, گرین لینڈ ہے, لیکن جزیروں کی یہ قسم وہ جو چند دن سمندر کے اندر ہوتے ہیں, چند دن سمندر کے باہر ہوتے ہیں, ہائی ٹائٹ لو ٹائٹ کا مطلب. جزیروں کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو گھومتی رہتی ہیں, آج امریکہ کے قریب ہے, کل افریقہ کے قریب ہے, پرسوں آسٹریلیا کے قریب. امام کا جزیرہ اگر کوئی ہے تو زیادہ امکان ہے کہ وہ اس کا حصہ, چنانچہ اسے تلاش کرنا بیکار ہے. آپ ڈھونڈنے امریکہ جائیں گے, وہ اتنے دنوں میں افریقہ آ چکا ہو, اور جب تک آپ افریقہ پہنچیں گے تو وہ آسٹریلیا پہنچ چکا ہو, اور جب تک آپ وہاں پہنچیں گے وہ دوبارہ امریکہ پہنچ چکا ہوگا, یہی ہوتا رہے. جیسا کہ بعض واقعات میں اس کا اشارہ دیا. مزید فقط اس لیے کہ جب سب سوالات کے جواب دیے اس کا جواب کیوں نہ دوں, اور اس لیے بھی کہ آج کل یہ نظریہ پڑ رہا. مزید معلومات کے لیے ملاقات امام نامی کتاب کا واقعہ نمبر 112 پڑھیں, 113 پڑھیں, 114 پڑھیں, آخری تین واقعات. تو یہ سوال کے بدلے آپ کو زیادہ دلچسپی سے جواب مل جائے. اب آئیے, یہ جو آخری میں نے سوال پڑھا وہ بھی ایک وجہ پہ, وہ وجہ یہ کہ اسی کتاب میں آغاز سیستانی کی یہ مسئلہ ہے, لیکن اس وقت ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اسے دیکھ کے ڈھونڈ کے پڑھا جا سکے. وہ یہ کہ آج کل وہی جو رمضان سے پہلے آخری تقریر تھی, وہ تقریر تھی اب مسائل کی صورت, دعوے سفارت بہت بڑھ گئے اور بہت کثرت کے ساتھ. ساری شیعہ دنیا اس وقت اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی. تو جواب یہ کہ یہ بالکل غلط دعوے ہیں, اس پہ یقین کرنا حرام اور گناہ ہے, اور ایسے آدمی کے نہیں عن المنکر کی خاطر اس سے بائیکاٹ ہوا چاہیے. دعوے سفارت دیکھیے, رمضان سے پہلے کی آخری تقریر, وہ تقریر یہ مسئلہ ہے. تقریر یہ تھی کہ جتنا ذکر امام زمانہ کا پڑ گیا تو مارکیٹ میں ہمیشہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول چلتا ہے, مادی چیزوں کے بارے میں بھی اور مذہبی چیزوں کے بارے میں. چنانچہ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کے حل میں مسائل بتانے کا جنون کچھ لوگوں کو سوار ہو گیا. 15-15 سال کی بچیاں سلونی کے دعوے کرنے لگی, وہی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہو رہی. یہ دیکھا کہ آج کل اس میں عزت ملتی ہے تو یہ صحیح. بہت سے لوگوں نے یہ دعوے کر دیے کہ امام کا ہم سے رابطہ, بعض نے تو دعوی سفارت کیا کہ ہم امام کے سفی. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کسی پاگل ٹائپ کے آدمی کی بات نہیں, یہ اتنی بڑی بات بن گئی کہ باقاعدہ حوضہ اس کی وجہ سے ہلا, حوضہ علمیہ اس کی وجہ سے ہل کے رہ گئے. تو دعوی سفارت یہ دوسری بات ہے کہ جتنا ہمارے یہاں امام زمانہ کا ذکر ہمارے یہاں اتنے ہی دعوے ہوں. ایران میں انقلاب کے بعد بلکہ انقلاب سے پہلے سے کتنا زیادہ ذکر تھا. وہاں پر کافی کی دعائیں خطبہ ہزاروں میل سے لوگ آتے تھے, پورے پورے پلین جا کر ہوتے. خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ہی بڑے وہاں دعوے ہو رہے ہیں. بحرین, لبنان, ایک مصیبت آئی ہے اس وقت شیعہ دنیا. امام زمانہ کا ذکر نہ کریں, وہی کہہ دیے جو 1200 سال سے تھی کہ جیسے نکل ہی گئے ہماری زندگی سے امام زمانہ, اور ذکر زیادہ کر دیا تو پھر وہی ایک کشش پیدا ہوگی. کراچی کے اندر بھی خواتین کرنے کے دعوے سفارت کیے ہوئے, البتہ آپ کے یہاں کی خواتین نہیں, ان کے پاس تو دعوی شفاعت, لیکن وہ دعوی شفاعت ہے کراچی کے دوسرے علاقوں میں. تو اب ایک بدعت, ایک فتنہ بڑھتا چلا جا رہا, ہر چیز کا زیادہ ذکر یا خرابی کو لے کے آئے گا. یہ تو ہو گئی ایک بات کہ اس کتاب میں یہ مسئلہ موجود. پہلے تو بالکل اصولی بات کہ یہ دعویٰ بالکل باطل ہے, اس کو یقین کرنا حرام اور گناہ ہے, اور ایسے آدمی سے ہر قسم کے تعلقات باندھ لو. من بعد نہیں انل بول کر. اچھا, اس کے بعد یہ کتاب میرے پاس ہے, اس میں 3-4 مسئلے پڑھنا تھے لیکن 12:30 بج گئے ہیں. چلے خالی ایک مسئلہ پڑھ دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 347, صفحہ نمبر 232. فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی ماں اسے حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو کیونکہ اس ماں کا جھگڑا ہو گیا اس کی بیوی کے ساتھ, تو کیا ماں کی اطاعت واجب ہے؟ دیکھیں یہ مسئلے جو ہے نا, یہ یونیورسل مسئلے ہیں ساتھ بہو کے. وماں کا نو پالن, اور کیا ہوگا اگر ماں یہ کہے انت ولد آپ, اتنی عربی صاحب سمجھ گئے نا کہ میں تمہیں آپ کرتی ہوں اگر تم طلاق نہ دو. جواب, لا تجب, واجب نہیں. ذالک, کس قسم کے مسئلے میں ماتی تھا. ولا اثر للقول المذکور, اور وہ جو کہتی ہے میں آپ کرتی ہوں اس کا کوئی اثر وثر نہیں. ہاں, نام یلزمہ التجنب عن الاساءۃ الیہ, بیٹے پہ واجب کہ ماں کی توہین نہ کرے بقول اور فعل, یا قول سے یا کسی اشارے کے ذریعے توہین کیے بغیر ان کی اس بات کی مخالفت کرے اور وہ آپ کہتی رہے تو کوئی اس کا اثر نہیں. سوال نمبر 348, صفحہ کھلا ہوا, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. باپ نے اپنے بیٹے کو اتنا مارا کہ اس کی جلد سرخ ہو گئی, تو کیا باپ پر بھی دیا واجب ہوتا؟ اور باپ اور غیر باپ میں کیا فرق؟ جواب دیتے ہیں, تجب الدیت علی الزارع, ابن کانا ام غیرہ, باپ بھی کیوں نہ ہو اس پر بھی دیا واجب ہے. اس کے بعد ایک سوال اس سے پہلے گزرا لیکن اس کو اب نہیں پڑھنا, میں خود بہت تھک گیا, کہ کسی بھی حالت میں, یہ تو پرانا مسئلہ ہے, نابالغ بچے کو مارنا جائز نہیں جب تک کہ اس کی تعظیم مقصود نہ ہو. تعظیم میں بھی باپ کی اجازت ہو اور 3 ضرب سے زیادہ نہ ماری, اس میں بھی نیت کی ہلکی ترین ڈگری ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ. خیر, یہ مجھے خود بھی آخر میں مزہ نہیں آیا جس انداز سے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. آج کا درس اختتام کو پہنچا. بہت دلچسپ کچھ متفرق مسائل اس کتاب سے میں نے چھانٹ کے نکالے. وجہ میں نے بتا کہ پہلے مجھے توقع تھی کہ کتاب بہت جلدی آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے تو ٹائم کیوں ضائع کروں, اب پتا چلا کہ کچھ تاخیر ہو, اور کچھ لوگوں نے توجہ دلائی کہ کتاب اگر ہاتھ میں آئے گی بھی تو یہ آغاز سیستانی کے مسئلے ہوں, ہم تو آغاز کوئی یا خامنائی یا خمینی کے مسئلے معلوم کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی اور معقول بات, لیکن میرے ذہن میں پہلے سے تھی, میں اتنا نامعقول تو نہیں ہونا کہ اتنی کھلی بات میری سمجھ میں نہ آئے. میں نے صرف یہ سوچا کہ کتاب آپ پڑھ لیں, پھر اگر آگے کوئی کے مسئلے بتائے جائیں تو آپ کے لیے نوٹنگ آتا, ابھی بتا دیے جائیں گے اصل کتاب تو ہے نہیں آپ کے پاس, آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ ان لوگوں کو جواب تھا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ تقریر نہیں ہوگی, صرف مسائل کا بیان ہوگا. ہو سکتا ہے تھوڑا سا گانے کا گناہ بتانے کے لیے 15 منٹ بولنا پڑے, کہ جو آج اور پچھلے اتوار کو مسائل نہ آئے, تقریر آتی رہی, اس کا جبران اور ازالہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا. یہ ابھی سے بتا دیا گیا کہ آئندہ کی پوری تقریر مسائل کا بیان ہے, اور وہ آخری درس ہے حج سے پہلے کا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر کہیں ہماری ملاقات آپ سے ربیع الثانی میں ہوگی, یعنی اگست کے پہلے اتوار, یہ ابھی دیر ہو گئے. اگرچہ پہلے ربیع الاول ہوتا تھا لیکن اب ربیع الثانی ہے بعض وجوہات کی بنا پر. آج بدر ختم ہوا، جاتے جاتے درود بھیجتے جائیے محمد والے محمد۔